الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضي الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں وہ سورۃ الکہف کی آیات ہیں. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46, 47 اور 48 کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم سفر آخرت کے مراحل میں خاص طور پر نامہ اعمال, حشر کا دن, حساب کتاب کے دن کا کچھ تصور سمجھیں گے. یہ بات آپ کے علم ہے کہ یہاں خطبات جمعہ میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے سفر آخرت کے مراحل. اس موضوع کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ موت کا تذکرہ ہو, آخرت کا تذکرہ ہو, جنت کا تذکرہ ہو, جہنم کا تذکرہ ہو, اتنا زیادہ انسان کا عمل درست ہوتا ہے. کیونکہ بہرحال یہ دنیا کی زندگی ایک کشش کی جگہ ہے, پرکشش جگہ ہے. سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کو مزین کرنے کے لیے, اس کی تزئین اور آرائش کے لیے, تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف پڑھنے کی ترغیب دلائی, خاص طور پر جمعے کے دن. جمعے کے دن افضل ہے, فضیلت والا معاملہ ہے کہ ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کریں, خاص طور پر فتنہ دجال, دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے جو سورت ریکمنڈ کی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام, وہ سورہ کہف ہے. دو تین منٹ میں یہ بات بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فتنہ دجال ہے کیا. دجال عربی زبان میں کہتے ہیں دجل, اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے دجل, مکر و فریب. دجال اسی سے بنائے بہت بڑا دھوکے باز, ڈیسیو انگلش میں کہتے ہیں, ڈیسیو کرنا, دھوکہ دے دینا کسی کو, چیٹ کر دینا. دھوکہ کیا ہے کہ جو چیز دکھائی جائے وہ ویسی نہ ہو, انسان سمجھ کچھ اور رہے ہیں کچھ اور, اس کو دھوکہ کہتے ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے بیسیکلی, اس دنیا کی زندگی پر آپ غور کریں تو یہ دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. بار بار قرآن حکیم اسی طرف توجہ دلاتا ہے. سورہ کہف کے مضامین پر غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف اسلوب سے, مختلف انداز سے دنیا کی زندگی کی حقیقت کھول کے رکھی ہے. اصحاب کہف کا واقعہ آیا, بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. پھر اسی طرح دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی, انشاءاللہ اس میں سے چند آیات آج بھی پڑھیں گے. دو باغوں والوں کا واقعہ آیا، ایک بہت امیر کبیر آدمی تھا، ایک غریب آدمی تھا، ان دونوں کے درمیان ڈائلاگ ہوئے، کیا نتیجہ نکلا، اس کا تذکرہ بھی سورہ کہف میں آتا ہے. دو انتہائیں بیان کی اللہ پاک نے ایمان لانے کے نتیجے میں. ایمان لانے کے نتیجے میں ایک انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ انتہائی مشکل حالات آ جائیں کہ انسان کو جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لینی پڑے، جیسے اصحاب کہف نے لی، تین رکوع شروع کے جو ہیں اسی سے متعلق ہیں. دوسری انتہا یہ ہو سکتی ہے کہ ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذوالقرنین جیسا اقتدار عطا فرمائے، اتنا بڑا اقتدار، تین بر اعظم میں انہوں نے اللہ کا دین نافذ کیا، تین ریاستوں میں یا دو ریاستوں میں اللہ کا دین نافذ کیا. ذوالقرنین دو سینگوں والے، ایک بڑی عظیم و شان داستان ذوالقرنین کی بھی اسی صورت میں آتی ہے. تو بہرحال فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے اس کے علاج کے طور پر نبی کریم نے علیہ الصلاۃ والسلام سورہ کہف ریکمینڈ کیے. کم از کم ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات تو زبانی یاد کر لینی چاہیے. جمعے کے دن اگر پوری سورت نہ بھی پڑھ سکتے ہوں تو کم از کم ابتدائی 10 آیات یاد کر کے، حفظ کر کے اس کو دہرائیں بار بار، اور آخری 10 آیات بھی جو ہیں اس کو یاد کر لیا جائے. یاد کر سکتے ہیں آسانی سے، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یاد کر کے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے. تو بہرحال سورہ کہف فتنہ دجال، دجالی فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے جو آپ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. یہ دجالی فتنہ گریجولی ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے. میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سارے وہ میڈیم ہیں جس کے ذریعے سے دجال اپنی تہذیب کو، اپنی سویلائزیشن کو، اپنے تھاٹس کو، اپنے خیالات کو، اپنے طرز زندگی کو، لائف اسٹائل کو ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بیڈ رومز کے اندر تک پہنچا چکا ہے. تو ظاہر بات ہے اس سے بچنا بہت مشکل کام ہو گیا، اتنا آسان نہیں ہے. لیکن فتنے کو پہلے سمجھیں گے اور پھر اس کا علاج کریں گے. سمجھیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا نا. کوئی بیماری پہلے سمجھی جاتی ہے، ڈائگنوز کی جاتی ہے، پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو آج بحث تھے مجموعی پوری دنیا اور خاص طور پر امت مسلمہ کو جو ٹارگیٹ کیا گیا ہے فتنے دجال، دجالی فتنے سے. اس کے لیے ہمارے استاد محترم نے ایک بات عرض کی تھی، وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. 3S فارمولہ ہے، 3S فارمولہ، جس کے ذریعے وہ اپنی پوری کی پوری تہذیب ہمارے گھروں کے اندر پہنچا رہے ہیں. S فار اسکرین پر آنے والی ہر چیز، اس کو پہلے دیکھیں کہ یہ ہے کیا، کیونکہ یہ میڈیم ہے ان کے خیالات، تصورات اور ان کے اسکول آف تھاٹ، ان کے لائف اسٹائل کو ہمارے گھروں تک پہنچانے کا سب سے افیکٹو ذریعہ S فار اسکرین. اور اسکرین ہی وہ شے جس کے ذریعے سے سیکسول انارکی، جنسی آوارگی، جنسی بہراروی وہ ہر پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اور اسکرین وہ شے ہے جس کے ذریعے سے S فار اسپورٹس پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مقابلہ، آپ نے خود بھی دیکھا اور محسوس کر لیا ہوگا، سب سے زیادہ انرجیٹک، سب سے زیادہ پیسہ جس پہ لگا ہوا ہے، دنیا کے آدھی سے زیادہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. ورلڈ کپ چل رہا ہے، ورلڈ کپ فٹ بال، جینا مرنے کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. میچ ہار گئے تو ایسا ہو گیا دنیا ہی ہار گئے، اور میچ جیت گئے تو ایسا ہو گیا جیسے دنیا جیت گئے. یہ صورتحال آپ دیکھتے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. تو SSS فارمولہ کے ذریعے S فار اسکرین، S فار سیکس اور S فار اسپورٹس، اس کے ذریعے پوری دنیا کو دنیا کی مزین کر کے، اٹریکشن کر کے اللہ، رسول اور آخرت سے بھلا دیا. تو بہرحال فتنہ دجال کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دجالی فتنہ اپنی پوری شان و شوکت و تہذیب کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر دستک دے رہا ہے، بلکہ کچھ گھروں کے اندر داخل بھی ہو گیا. ایک اور چیز بھی اس سے نوٹ کرنے کی ہے، صرف SSS ہی نہیں، ایک اور بڑا پاورفل میڈیم ہے ان کے پاس، تو کنٹرول کر چکے وہ ہیں ہمارا تعلیمی نظام. تعلیمی نظام ان کے کنٹرول میں ہے، لینگویج ان کی ہے، جو وہ سوچتے ہیں، جیسا وہ سوچتے ہیں ویسا تعلیمی نظام دیا جا رہا ہے. یونیورسٹیز عام طور پر تعلیم تربیت نہیں کر پا رہی، تعلیم تو دے رہی ہیں، ٹیکنالوجی دے رہی ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ ایک مشین، پیسہ کمانے کی مشین، جو بہتر انداز میں اچھے طریقے سے پیسہ کما سکے، عزت یہ بنا رہے ہیں اکثر و بیشتر. ٹیکنالوجی جو ہے BS in فلاں، MS in فلاں. تو تعلیم کے ساتھ تربیت جو اصل آبجیکٹو ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، وہ اکثر و بیشتر نہیں رہا. ہم ان تمام کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. اکبر الہ آبادی نے تو آج سے 100-150 سال پہلے یہ بات کہی تھی، شدید تنقید کی سر سید احمد خان کے اس نظام تعلیم پر، بہرحال آج وہی صورت حال ہے کہ یہ پڑھ لکھنے کے بعد باپ کو اپنی تہذیب کو اپنے کلچر کو پاگل سمجھتے ہیں، میڈ سمجھتے ہیں اور بیکورڈ سمجھتے ہیں، اور اگر باہر جا کر پڑھ لیں تو سبحان ہی اللہ، باہر سے پڑھ کر آ گئے آسٹریلیا سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہاں پر جاہل لوگ رہتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ دجالی فتنہ ہے جو پوری تہذیب کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا توڑ ہے جو کہ اللہ پاک نے سورہ کہف میں بیان فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریکمینڈ کیا۔ اب اللہ سے دعا کر لیجئے اللہ پاک ہمیں فتنہ دجال کو سمجھتے ہوئے اس کے توڑ کے طور پر سورہ کہف کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع سے متعلق جو تین آیات پڑھی گئی ہیں ذہن میں رکھیے کہ موضوع کیا ہے، سفر آخرت کے مراحل۔ سب سے پہلا مرحلہ موت، دنیا کی زندگی کا اختتام اور سفر آخرت کا آغاز۔ یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ہر انسان پر موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ قبر، قبر کے تین سوالات کا تذکرہ بھی کیا مسلمان ہونے کی حیثیت میں۔ الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے اور جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی بنا دی جاتی ہے، حدیث نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس کے بعد برزخی زندگی ہے، کتنے سال کی ہے، کتنے عرصے کی ہے اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، یہ سورہ یاسین کی آیات مبارکہ ہم نے پچھلے جمعے پڑھی تھیں، وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، جب سور میں پھونکا جائے گا کہ وہ تیزی سے اپنے اپنے قبروں سے، اپنے آرام گاہوں سے نکل کر تیزی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اپنے رب کی جناب میں۔ یہ کون سا میدان ہوگا، اس کے لیے احادیث میں وضاحت آتی ہے، یہ میدان عرفات ہے، عرفات کا میدان ہوگا جس میں تمام انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا اور یہی حساب کتاب ہوگا۔ سورہ کہف کی یہ تین آیات مبارکہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہیں، لیکن بڑی زوردار آیات ہیں، فکر آخرت کے حوالے سے، آخرت کے بیان کے حوالے سے انداز بہت ہی متاثر کن ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا جا رہا ہے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن، اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو، دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہوگی، چٹیل میدان، بالکل میدانی میدان ہوگا، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے، جمع کیے جائیں گے سارے لوگ، وَحَشَرْنَاهُمْ، اللہ پاک فرما رہا ہے ہم سب کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب عربی گرامر یا زبان کے اعتبار سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ بات کافی تھی، صرف وَحَشَرْنَاهُمْ کا جملہ کافی تھا، یہ جو بیان کیا گیا کہ ہم سب کو جمع کر لیں گے، کافی یہ بات، سب کو جمع کریں گے، اللہ پاک جمع کریں گے۔ لیکن ایک اور ڈائمنشن ہے جو بیان کی گئی، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کس چیز کا جواب ہے؟ یہ ایک اشکال شیطان کی طرف سے ڈالا جا سکتا تھا دماغوں میں کہ عرب ہاں عرب انسان ہوں گے، میرا کیا ہوگا، میں کہاں پڑا ہوا ہوں گا، کہیں نہ کہیں سے نکل جاؤں گا، ادھر ادھر ہو جاؤں گا۔ فرمایا ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک ایک کو جمع کر کے لائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں جو حاضری ہے، سورہ مریم کی آیت مبارکہ میں نے کوٹ کی تھی، آیت نمبر 95 ہے، 95، جس میں حاضری جو ہوگی وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اللہ کی جناب میں حاضر ہوگا، فردن فردن، ون بائی ون۔ اور یہیں پر ان سوالات کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں جو ہر انسان سے پوچھے جائیں گے، انسان سے، بنی آدم سے۔ یہ حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لا تزولوا قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے بارگاہ خداوندی سے یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پانچ باتیں جو ہیں بار 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 ہر جمعے میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ پہلا سوال، عن عمری فیما افنا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کس کس کام میں فلاں کر کے لائے، 50, 60, 70 سال، 5, 15 لاکھ گھنٹے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائے، یہ کس کام میں لے کر آئے، کیا کیا؟ پہلا سوال. اور دوسرا سوال، وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اس زندگی کا سب سے بہترین حصہ کون سا ہوتا، کون سا ہوتا؟ جو ہر شخص چاہتا ہے کہ جوان رہے، بوڑھا نہ ہو پائے، لیکن بہرحال ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ گزر جاتا ہے. وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں بتاؤ، کس کام میں کھپائی، کہاں لگائی، جواب دو. دین سیکھا سکھایا، دین کی تبلیغ کی، یا دنیا داری میں لگے رہے، اس کے بارے میں جواب دو. صلاحیتیں تھیں، امنگیں تھیں، طاقت تھی، اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی. دوسرا سوال، ان شباب ہی فیما بلا. تیسرا اور چوتھا سوال مال سے متعلق، وہ ام مال ہی مین عین اکتسبا و فیما انفقا، مال کے بارے میں جواب دو، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. بہت اہم سوال ہے، بہت اہم ڈائمینشن ہے ہماری زندگی کی، کیونکہ ہماری زندگی میں جوانی کی صلاحیتیں اکثر و بیشتر کس کام میں لگ گئیں؟ صبح سے لے کر شام تک فتنے، دجال، دجالی فتنے کا جو سب سے زیادہ پوٹینشل ہے، 12, 12, 16, 16 گھنٹے کس کام میں لگ رہے ہیں؟ ہماری بہترین صلاحیتیں ملٹی نیشنلز خریدتی ہیں. اب یہ باتیں تلخ ہیں لیکن بہرحال کرنے کی تو ہیں، اچھی نہیں لگتی نوجوانوں کو، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ملٹی نیشنلز ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو خریدتے ہیں یا نہیں خریدتے؟ پوری دنیا میں، پاکستان میں ہی نہیں صرف، اور خرید کر غلام بناتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ غلام ہوا کرتے تھے، جو ساؤتھ افریقہ سے لے کر آیا، امریکہ وغیرہ، ریڈ انڈینز کو خاص طور پر، ان کے بیڑیاں ڈالی جاتی تھیں لوہے کی زنجیریں ڈال کر ان سے کام لیتے تھے. آج ہمارے بہترین صلاحیتوں کے حامل نوجوانوں کو خریدتے ہیں لیکن بیڑیاں ڈالتے ہیں سونے کی، پیر میں بھی سونے کی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ ہاتھ خود ہی پیش کر دیتے ہیں، ہاتھوں میں بھی بیڑیاں ڈال دینا پلیز، گردن میں بھی توق ڈال دیجئے، پورا ہی خرید لیجئے ہمیں. اور اتنی ہائی پیڈ سیلریز ہوتی ہیں، گاڑی دی جا رہی ہے، بنگلہ دیا جا رہا ہے، دنیا بھر کی نعمتیں دی جا رہی ہیں، لیکن آپ کا کام وہ ہے جو ہمارا کام ہے. آپ آئیں گے اپنی مرضی سے، جائیں گے، جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، سارا کام کرو گے پھر جاؤ گے. تو بہرحال فتنے دجال میں، دجالی فتنہ بھرپور طریقے سے پوری دنیا میں موجود ہے، خاص طور پر مال کمانے کے لیے جو بہترین صلاحیتیں لگ رہی ہیں، کھپ رہی ہیں. بلکہ جو اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. اپنا بھی جائزہ لے لیجئے، ہمارا نام ہمارا عبد الرحمان ہے، عبداللہ ہے، لیکن کہاں کھپ رہے ہیں؟ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق. اس کا تجزیہ صرف دوسروں سے نہ کریں، اپنے آپ سے کریں. تو دو سوال مال سے متعلق، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور پانچواں اور آخری سوال، جو علم حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا. اس میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ علم حاصل بھی کیا یا نہیں، یا ساری زندگی کورے رہے، ساری زندگی بچپن میں جو چند صورتیں یاد کی تھیں یا کروائی گئی تھیں اسی پر نماز پڑھتے رہے. تو اپنے علم دین میں اضافہ بھی بہت ضروری ہے. جب اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، الحمدللہ پچھلے مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس مسجد میں تعلیم بالغان کا خاص اہتمام کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ منڈے سے پیر منگل بدھ 3 دن یہاں پر ہوا کرے گی، جس میں بنیادی قواعد تجوید کے، قرآن حکیم کو صحیح طور پر پڑھنا فرض ہے، وہ رتن القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح پروننسیشن کے ساتھ قرآن کو پڑھنا لازم ہے. اس کے لیے الحمدللہ اہتمام کیا جا رہا ہے تعلیم بالغان کے نام سے. مولانا رفیع عثمانی صاحب کا کتابچہ ہے الحمدللہ، اس کو بیس بنا کر امام مسجد یہ کام کروائیں گے. اب آپ سے گزارش سے وقت نکالیے، وقت نکالنا پڑے گا عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ روزانہ تعلیم بالغان پیر منگل بدھ. اپنے خود بھی آئیے، بچوں کو بھی لے کر آئیے. بچوں کو مسجد کے ماحول سے متعارف کروانا ہماری ذمہ داری ہے. امام مسجد کا وقار، عزت، احترام اس کے دل میں کھبانا سب سے اہم ترین. دنیا میں جو لوگ ہیں وہ امام مسجد ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ان کو بتایا جائے. ان کا سب سے بہترین جگہ جو ہے، دنیا کی سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے. تو اپنے بچوں کو متعارف کروانا، آداب سکھانا، تجوید سکھانا، قرآن پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہزاروں نہیں اب تو لاکھوں روپے فیس ہے، لاکھوں روپے فیس بچوں کی تعلیم و تربیت میں، لاکھوں روپے فیس۔ جی آئی غلام اسحاق خان پوچھئے ذرا کتنے کا بی ایس ایم ایس کروا رہے ہیں، بی ڈی ایس میں کتنے لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں صرف کمپیریٹولی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بھی پیسہ لگتا ہے، صلاحیتیں لگتی ہیں، جوانیاں لگتی ہیں، دین سیکھنے میں بھی لگے گا، ہمارا بھی لگے گا، بچوں کا بھی سکھانا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں صحیح علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچ سوالات، پہلا سوال عمر کہاں لگائی جواب دو، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کہاں کھپائی، کن لذتوں میں خدا نہ خواستہ نافرمانیوں میں گزاری یا پاکیزہ زندگی گزاری جواب دو، تیسرا چوتھا سوال مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اور پانچواں سوال جو علم حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا۔ قیامت کے بعد، قیامت کے نقشے کے بعد، اب آئیے ذرا جو اصل کانٹے کی بات ہے کہ قیامت کے دن تمام انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 48 ہے، وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا، اور وہ سب تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے نا جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے تمہارے لیے مقررہ وقت کبھی نہیں لے کر آئیں گے، کوئی وقت طے ہی نہیں کیا۔ اب دیکھیں تین باتیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی بات جو اہم ترین ہے، قیامت کے دن سب کے سب رب کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، صف در صف، جیسے نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں ایسی صفیں بنی ہوئی ہوں گی۔ اس کی تفصیلات آتی ہیں، کتنی صفیں ہوں گی، کون لیڈ کر رہا ہوگا، یہ ساری تفصیلات پڑھ لیجئے۔ دوسری اہم بات، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، ویسے ہی جمع کر دیا ہم نے تمہیں جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ جمع کیا تھا، پہلی مرتبہ تخلیق کیا تھا۔ پہلی مرتبہ کب تخلیق کیے گئے؟ اس کے لیے احادیث مبارکہ میں تفصیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے تمام ارواح انسانی کو پیدا فرمایا، تمام ارواح انسانی ایک بڑے لشکر کی صورت میں موجود تھی، اور ان سے ایک وعدہ لیا، ایک سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ الستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، تمام انسانوں نے کہا، ارواح انسانی نے، یقیناً اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ عہد الست ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارواح انسانی سے لیا کہ رب میں ہوں، پروردگار میں ہوں، اور وہی عہد الست ہیں جس کی وجہ سے انسان توحید پر قائم رہتا ہے۔ توحید کی علامات بلٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں۔ جیسے ہی ایک اللہ پر ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، اس کو پہچانتا ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، تو دل میں تھا کہاں سے آیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کے اندر رکھا۔ مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمائی، وضاحت فرمائی، کل مولودین یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت ای اسلام، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں، وہ بات دوسری ہے، لیکن پیدائشی طور پر ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور وہ کلمہ، وہ عہد الس کی وجہ سے۔ بہرحال اسی طرح ایک بہت بڑا دوسرا اجتماع ہونے والا ہے قیامت کے دن، تمام انسان کو اللہ پاک جمع فرمائے گا۔ لیکن تیسری بات اہم ہے جو توجہ طلب ہے ہم سب کے لیے، بل زعمتم، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے اور ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس جمع ہونے کے دن کا انکار کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہو کر اللہ پاک فرماتے ہیں، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ بنائی نہیں، کوئی حساب کتاب ہی نہیں، جیسے چاہو دیو دنیا کی زندگی میں تم نے طرز عمل یہ بنایا ہوا تھا۔ بہرحال اپنا بھی جائزہ لیجئے، واقعی میں کیا رب کو رب مانتے ہیں؟ رب کو رب مان کر رب چاہیے زندگی گزار رہے ہیں یا من چاہیے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ جائزہ مجھے اور آپ کو ہر وقت لینا چاہیے۔ مسجد میں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اذان میں 6 مرتبہ، نماز میں بار بار، شادی کے موقع پر، شادی تو مسلمانوں کی ہوتی ہے نا، اس موقع پر نکاح مولوی صاحب سے پڑھاتے ہیں، باقی رسومات کون سی کرتے ہیں؟ مہندی کی رسم، مائیوں کی رسم، ناچ گانے کی رقم، اکثر شادی اور ولیمے کے موقع پر پردے کے احکامات کی دھجیاں، پردے کے احکامات بھی اللہ پاک نے عطا فرمائے نا قرآن حکیم میں، اکثر و بیشتر دیندار لوگوں کے گھروں میں بھی پردہ نہیں ہوتا، شادی بیاہ کے موقع پر سب مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. اسی طرح نماز روزہ تو پورا رب کو اللہ اکبر کہہ کر نماز میں تو پوری نماز پڑھتے ہیں، لیکن معیشت میں سود، سودی لین دین، بینکس میں اکاؤنٹ سارے کے سارے کھلے ہوئے ہیں، کون سے اکاؤنٹ کھولیں؟ پی ایل ایس اکاؤنٹ، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، جو تمام علماء کے نزدیک متفق طور پر حرام ہے. سودی اکاؤنٹ جب ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کروایا تھا، فوری طور پر علماء کا ریئیکشن آ گیا کہ سودی اکاؤنٹ ہے، دھوکہ دیا ضیاء الحق نے، یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ سودی اکاؤنٹ، سودی اکاؤنٹ ہے، غیر سودی نہیں ہے. آج تک پی ایل ایس اکاؤنٹ چل رہا ہے، اور بہت سے دیندار سمجھدار لوگ بھی سو کالڈ ہی صحیح پی ایل ایس اکاؤنٹ میں اپنا بزنس رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں. بے حیائی، فحاشی، سودی لین دین معاملات، یہ سب مل کے چلا رہے ہیں. اس پر نہ کوئی تقریر ہوتی ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، اور اکثر و بیشتر نماز روزے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو بل زعمتم، تم نے یہ گمان کیا، تم یہ سمجھتے تھے، ان لن نجعل لکم موعدا، ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ رکھی نہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس دن قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب آخری آیت مبارکہ ہے ہلا دینے والی، آیت نمبر 49. واقعہ یہ ہے کہ اس کو ہر جمعے اگر پڑھیں تو یہ ایمان کو تازہ کرے گی، سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کر دے گی، اپ گریڈ کر دے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور قیامت کے دن نامہ اعمال رکھا جائے گا. اب کیسا ہوگا اللہ جانتا ہے، لیکن ایک کانسیپٹ دیا جا سکتا ہے، ایک جوائنٹ کمپیوٹر کا، بہت بڑا کمپیوٹر، بہت بڑا ڈیٹا بیس اس کے اندر موجود ہے، پوری دنیا کے اکاؤنٹس اس سے کنیکٹڈ ہیں، جو عمل کر رہے ہیں یا عمل ہو رہا ہے وہاں پر ریکارڈ ہو رہا ہے. آج تو ممکن ہے، فیزیبل ہے، فیزیبلٹی موجود ہے کہ آج انٹر کنیکٹڈ ہے پوری دنیا سے، دنیا بھر کے اکاؤنٹس. ایسا ہی کوئی جوائنٹ کمپیوٹر ہوگا واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے اللہ جاننے والا. آج اس بات پر یقین ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جب قیامت کے دن نامہ اعمال رکھا جائے گا، تم دیکھو گے مجرموں کو، مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے جو کچھ نامہ اعمال میں ہوگا، کیونکہ رب کے پاس تو سب کچھ موجود ہے نا. تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے پر اچھی طرح، 16 دسمبر 1971 کتنوں کو یاد ہے؟ بہت سو کو تو یاد ہی نہیں، کیونکہ ان کے نصاب میں ہی نہیں. میری تو پیدائش 1972 کی ہے، لہذا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا. لیکن جو اس عذاب سے، اس تکلیف سے گزر کر آئے، ان سے پوچھئے، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے ہوئے دیکھا، یاد ہے کچھ؟ تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، 16 دسمبر 1971 کتنوں کو یاد ہے؟ آج تاریخ کیا ہے؟ آج سے تقریباً پورے 51 برس پہلے ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہو کر الگ ہو گیا، ایک ونگ ہم سے کاٹ دیا گیا، اتنا بڑا عذاب کا کوڑا ہمارے سر پر پڑا، اکثر و بیشتر ہمیں یاد ہی نہیں. 93,000 سولجرز فرام ہائی رینکنگ، بہت اونچے رینک سے لے کر لوئر تک، 93,000 تو کم از کم ایکٹیو فوجی تھے جو اریسٹ ہوئے، اور اتر پردیش اور فلاں پردیش میں ان کو نیکرو پہنا کر پہنچایا گیا. وہ آج بھی BBC.com پر دیکھیے، وہ عبرت کا نشان آج بھی موجود ہے. پھر مسلمان نے مسلمان کی گردن کاٹی، مال لوٹا، نان بنگالیز آر ناٹ ایکسیپٹیبل، آج تک وہاں پر اذیت ناک صورتحال موجود ہے. بنگال میں، بنگلہ دیش، بنگالی قومیت کی بنیاد پر ہو، باقی اردو سپیکنگ ہو، پنجابی سپیکنگ ہو، گیٹ لاسٹ فرام ہیئر. جیسے میں نے کیا، بہت ساری باتیں تو ہم بھول جاتے ہیں، بہت ساری باتیں ہماری یادداشت میں نہیں، لیکن ہم سے ہمارا بھائی ناراض ہو کر الگ ہوا، بنگالی قومیت کی بنیاد پر ایک بنگلہ دیش بنایا جو آج انڈیا کی کالونی ہے، ہندوستان کی ایک کالونی بنی ہوئی ہے چھوٹی سی. مسلمان بھی رہتے ہیں وہاں پر، نمازیں بھی ہیں، اجتماعات بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، نظام پورا کا پورا، سسٹم پورا کا پورا، کلچر پورا کا پورا ہندوانہ ہے. تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے پر اچھی طرح. بہرحال 16 دسمبر 1971 تاریخ پاکستان کیا بلیک ڈے، سیاہ ڈے، بدترین دن تھا ہمارے لیے وہ خاص طور پر. بہرحال مشفقین، اب یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ جرائم جنہوں نے کیے وہ قیامت کے دن جواب دیں گے، وہ بیوروکریٹس ہوں، وہ جرنیلز ہوں، وہ پولیٹیشنز ہوں، وہ عوام ہوں، سارے کے سارے مجرم ہیں.
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کیا حالات بدل چکے ہیں؟ کیا ہم موجودہ پاکستان میں واقعتاً اسلامی ریاست بن چکے ہیں؟ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہزاروں لاکھوں کی جانیں قربان کی تھیں 1947 میں، وہ کیا مقصد حاصل ہو چکا؟ اور کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن پنشمنٹ تو نہیں تھی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم ہے؟ معاذ اللہ، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مروا کر خوش ہوتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی سزائیں ہیں، دنیاوی، اور آخرت کی سزا ابھی باقی ہے۔ جو جو جرائم جن نے کیے ہیں وہ باقی ہیں، ابھی ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک موجودہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یقین کیجئے حالات ویسے ہی ہیں، کبھی کوئی چیز بدلنے والی نہیں۔ وہی سیاست دانوں کا حال، وہی عوام الناس کا حال، وہی جرنیلز کا حال، وہی جرنلسٹ کا حال، صحافیوں کا حال، اکثر و بیشتر عوام الناس ان چیزوں سے بالکل بے پرواہ، لاپرواہ، اپنے من میں، اپنی ایکٹیویٹیز میں لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی فکر، پاکستان کے حوالے سے ہماری اکانومی کہاں جا رہی ہے، ہماری معیشت کہاں جا رہی ہے، معاشرت کہاں جا رہی ہے، سیاست کہاں جا رہی ہے، اکثر و بیشتر ہمیں فکر نہیں۔ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، وطن کی فکر کرے نادا، قیامت آنے والی ہے۔ آئی ایم ایف سے بات چل رہی ہے، جناب تھوڑی سی آکسیجن دے دو پلیز۔ ایک کس دے رہے ہیں؟ بھیک دے رہے ہیں، کس نہیں دے رہے ہیں، بھیک دے رہے ہیں۔ چند مہینوں کے لیے ہمیں کس دے دیتے ہیں تو سروائیو کر جاتے ہیں۔ بڑا کام کیا ہم نے، سروائیو کر گئے دسمبر میں، اب مارچ تک کی ہمارے پاس اکانومی بہتر ہو گئی ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھیک دے رہے ہیں، جب چاہیں گے آکسیجن روک لیں گے۔ ان کی ڈیمانڈس پوری کر کے عوام الناس کا کچومر نکال دیا۔ ابھی اور مہنگائی ہونے والی ہے 50 روپے کا، مزید پیٹرول مہنگا ہوگا، کہاں جائے گی یہ مہنگائی، کیا کرے گی، اللہ ہی جانتا۔ اللہ سے دعائیں کیجیے اللہ پاک رحم فرمائے ہم سب پر۔ فطر المجرمین مشفقین مما فیہ، تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اعمال کر کے لائے ہیں۔ ویقولون، اور کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا مالی ھذا الکتاب، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسا نامہ اعمال ہے۔ سنیے ذرا الفاظ مجرموں کے، کیسا نامہ اعمال ہے۔ لا یغادروا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے ہمارے نامہ اعمال میں سے چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل نہیں چھوڑا، مگر ریکارڈ کر کے رکھا۔ احصاها، ریکارڈنگ موجود ہے۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، اور اپنے سامنے پائیں گے جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب سوچیے ذرا، یہ آیات روزانہ پڑھیں، ہفتے وار پڑھیں، ایمان تازہ ہوگا نہیں ہوگا؟ قیامت کے دن عدل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، اور عدل کی بنیاد جو عمل کر کے لائے ہوں اس کی بنیاد پر اجر و ثواب ہوگا۔ لہذا آئیے جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا، اور توبہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، معافی مانگیں اللہ پاک سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان پر رحم فرمائے۔ 22 کروڑ سے زیادہ افراد رہتے ہیں پاکستان میں، یہ مملکت خداداد ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری، اپنے دائرہ اختیار میں دیکھیے میں کتنا دین پر عمل کر رہا ہوں، کیونکہ قیامت کے دن میں نے اپنا جواب دینا۔ میرا دائرہ اختیار کہاں ہے؟ یہ میرا وجود، میرا جسم، جہاں سے سورس آف انکم آ رہا ہے اس کو دیکھیے، حلال روزی کما رہا ہوں یا نہیں۔ پھر دائرہ اختیار گھر میں ہے، اگر گھر میں سربراہ خاندان کا اختیار نہیں ہے تو تھوڑا سا پانی لے لیجئے، بس آگے آپ خود ہی سمجھ جائیے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر شریعت نافذ کرے۔ گھر میں ٹی وی کے ذریعے، فلموں کے ذریعے بے حیائی آ رہی ہو اور سربراہ خاندان نماز پڑھ رہے ہو، افسوس کی بات۔ اپنے گھر میں بے حیائی فحاشی کو دور کرنا اور پاکیزہ ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو دین کی بات پہنچانا، قرآن کی بات پہنچانا ذمہ داری ہے۔ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے دین سیکھنا سکھانا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ سورہ کہف کی چند آیات مبارکہ پڑھی ہیں، آخری بات سنا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں حساب کتاب کا منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ یہ بھی وہ آیت کریمہ ہیں جو روزانہ رات کو پڑھنی چاہیے۔ حساب کتاب ہوگا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. چاہے تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے یا ظاہر کرو، اللہ پاک اس کا تم سے حساب لے لے گا. اللہ سے دعائی کیجیے، اللہ پاک اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب کتاب فرما. وہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی تھی، پھر سنا رہا ہوں، اچھی باتیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سلام پھیرا اور دعا فرمائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کتاب فرما. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ فوراً سوال کرتی ہیں، یہ آسان حساب کتاب کیا ہے جس کا آپ جس کی دعا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر نے رہنمائی فرما دی، قیامت تک کے لیے محسنہ ہے ہماری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال نہ کرتی تو یہ ہدایت نہیں آتی. سوال کیا، جواب ملا، عائشہ آسان حساب کتاب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف نیکیوں کی طرف متوجہ ہوگا، برائیوں کو چھپا لے گا، برائیوں کو نہیں دیکھے گا. اور جس کی برائیوں کی طرف متوجہ ہو گیا وہ تو برباد ہو گیا. تو دعا کیجیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کا حساب آسان کتاب آسان فرما دے، ہمارے ملک مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.